أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل
محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
آواز ویسے آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس کو ہٹا دیں ہٹا دیں اس کو ڈسٹربنس ہی رہے گی ہم لوگ سب سے پہلے انہیں ہم وہ حضرات اور وہ افراد جو اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن اور اہل بیت علیہ السلام سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگیوں کو وابستہ اور متعلق سمجھتے ہیں, اور یہاں پر زندگی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو زندگی فار ایور لائف ہے, یعنی کہ جو انسان بھی مسلمان اور مؤمن ہے وہ فقط اپنی دنیاوی زندگی کو رسول اور اہل بیت رسول سے وابستہ نہیں سمجھتا بلکہ فار ایور لائف, یعنی جب تک زندگی ہے دنیا میں, برزخ میں, آخرت میں, اس کے بیونڈ. اور حقیقتاً مسلمان اور مومن ہونے کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہی ہے. اس بارے میں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ ایک نقطۂ انتباہی ہے, وہ میں آگے عرض کروں گا. لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ جو اکراس دا بورڈ ہے, یعنی تقریباً ہم سب بہت تھوڑے سے انسانوں کو مسلمین اور مؤمنین کو چھوڑ کر جس مسئلے میں ہم سب مبتلا ہیں وہ یہ کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم نے اس بات کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ ہمیں دین آتا ہے. ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہو گئی اور اس وجہ سے, یعنی کہ یہ بات میں اکثر ویسے جب بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے اس بات کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو برتھ رائٹ کے طور پر حاصل نہیں ہوتی ہے. اس بات کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے,
یعنی کوئی شخص مسلمان اور مومن بائی برت نہیں ہوتا ہے. بائی برت مسلمان اور مومن ہونے کا ٹیگ ضرور لگ جاتا ہے، لیکن خدا کی اور اللہ کی نظر میں اور حقیقتاً کوئی انسان بھی مومن بائی برت نہیں ہوتا ہے. کوئی انسان، کسی بھی انسان کے لیے آئمہ یا رسول خدا بائی برت اس کے رسول اور امام نہیں بن جاتے ہیں. اپنا رسول بنانا ہوتا ہے، اپنا امام حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس حوالے سے ایک جو سب سے موسٹ انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے ہماری مسلمان اور یا مؤمنانہ زندگی کا، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو یعنی کہ شروع سے اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے جملات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد 11 آئمہ کے کلمات کو ملاحظہ کرتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ آئمہ علیہ السلام کا شکوہ امت کی قرآن سے دوری کے حوالے سے، یعنی کلام خدا میں یہ چیز موجود ہے، کلام خدا میں، کہ ایک فریق وہ ہے کہ جس کو ہم نے کتاب دی، ان کا کام کیا ہے کہ یا تو وہ کتاب کو چھپا لیتے ہیں، یعنی اس کے جو مطالب و معارف ہیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچائیں، یعنی یہ الہی ذمہ داری ہے، خدا کی ذمہ داری ہے، خدا کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ نے علم کتاب عطا کیا ہے، اور شروع سے یہ ابھی سے نہیں، اہل یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل ہوں یا اہل اسلام، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھول کر اس کے مطالب و معارف کو بغیر شک و شبہ میں ڈالے ہوئے لوگوں تک پہنچاؤ. تو خدا خود فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، صرف وہ باتیں لوگوں کو سناتے ہیں کہ جس میں ان کے اپنے فوائد ہیں، جہاں پر ان پر خود کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان سب چیزوں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں، اور ایک جملہ جو امام جواد علیہ السلام کے نے اپنے آپ کا ایک مکتوب ہے، لیٹر ہے، اور یہ علامہ کلینی نے، یعقوب کلینی نے کتاب روضۃ الکافی میں 8ویں جلد جو ہے کتاب کافی کی، اس میں نقل کیا ہے اس کو تفصیل سے. اس میں امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، کتاب خدا کو پس پشت ڈال دینا، کتاب خدا کو پس پشت ڈال دینا. اور آپ کے وہاں پر جو کچھ جملے آپ نے تحریر فرمائے ہیں وہ بلاغت کا ایک شاہکار ہے. فرماتے ہیں لوگوں نے کیا کیا ہے قرآن کے ساتھ، اقاموا حروفہ وحرفوا حدودہ. یہ لطائف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلام خدا اور معصوم کے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ان جملات کو انجوائے کر سکیں صحیح معنوں میں، جو بدقسمتی سے نہیں ہے. یہ میں اقاموا، قائم کرتے ہیں، حروفہ، کتاب کے حروف کو، لفظ کو، ورڈز کو قائم کرتے ہیں. وحرفوا حدودہ، حرفوا یعنی تحریف کر دیتے ہیں اس کی حدود میں. یہ حرف کا کتنا خوبصورت استعمال ہے، اقاموا حروفہ وحرفوا حدودہ فہم یرونہ ولا یرعونہ. وہ کتاب کی روایت کرنے میں تو پیش پیش ہیں، لیکن رعایت کرنے میں کوئی رول نہیں ہے ان کا. روایت اور رعایت، روایت یعنی نقل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے، یہ روایت قرآن ہے. خدا کا مطالبہ کیا ہے، معصوم کا مطالبہ رعایت قرآن ہے، نہ کہ روایت قرآن. کہ جو کچھ کلام خدا میں، کتاب الہی میں تم سے بتایا گیا ہے، اس کی رعایت کتنے کا خیال کتنا کرتے ہیں، اس پہ کتنی توجہ ہے اس کی طرف، کہ خدا نے کیا اس لیے قرآن نازل کیا تھا کہ اس پہ قرأت کمپٹیشنز ہوں، یا اس کو حفظ کر کے اور اس کو رٹ کے فخر کیا جائے کہ میں حافظ ہو گیا ہوں. تو یہ شکوہ یعنی ہمیں اس بات کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ رسول خدا کے بعد سے 250 سال کے جو تاریخ امامت گزری اس میں یہ شکوہ ہے معصومین علیہ السلام کا, اور آج تو کہنے ہی کیا, یعنی کہ وہ تمام کے تمام مسائل جو اس دور میں آئمہ علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیے تھے, بیان فرمائے تھے, آج وہ بدرجہ میگنیفائڈ ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام پرابلمس. اور اگر ہم کہیں, یعنی ہم خود کسی سے بھی نہ کہیں, اپنے آپ سے سوال کریں, مجھے قرآن سے کتنا پتہ ہے, میں قرآن سے کیا جانتا ہوں, قرآن اگر کتاب ہدایت ہے میرے پاس قرآنی ہدایت میں سے کتنا کچھ ہے. اگر قرآن کریم زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے, تمام کے تمام اصول اسلام و دین قرآن سے اخذ ہوتے ہیں, تو ان اصولوں میں سے کتنی سمجھ میرے پاس ہے, کتنے اصول میرے پاس ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ کرنا, اگر ہم اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو پیغمبر اور آل پیغمبر سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کنیکشن سوائے بذریعہ کتاب الہی کے کسی دوسرے طریقے سے ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے کہا, روایت انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی ہے, رعایت انسان کو فائدہ دیتی ہے. رعایت معارف قرآن اور رعایت معارف اہل بیت علیہ السلام, یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فائدہ دیتی ہے اور دے گی. تو اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ مجلس کا ماحول ہے, اس میں کوئی ہم بہت زیادہ علمی بحث تو نہیں چھیڑ سکتے. دو تین باتوں کی طرف میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم نے بات کی کہ ہدایت از قرآن, ہدایت کی بنیاد, فاؤنڈیشن, پرنسپلز کتاب الہی ہے, اس کو اگنور کر کے, اس کو کسی بھی چیز سے ریپلیس کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے, اور ہمارے تمام مسائل اور پرابلمس کی جڑ یہیں پر ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. اور جبکہ آج ہم قرآن کے حوالے سے گولڈن ایج میں زندہ ہیں. گولڈن ایج میں کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ علماء بزرگ نے, اعلیٰ درجے کے علماء نے قرآن پر بہترین کام کر کے اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یعنی اگر آپ ابتدائی درجے کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, تفسیر نمونہ آپ کے پاس, اگر آپ اپنے معیار کو اس سے بلند کر کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, تفسیر میزان آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس سے اور زیادہ تفصیل اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو آیت اللہ جوادی عاملی کے دروس آپ کے پاس ہیں. کہ اب الحمدللہ خدا کی طرف سے یہ حجت لوگوں پر تمام ہو چکی ہے کہ وہ جو ایک اعتراض تھا کہ اب ہم قرآن کیسے سمجھیں, کیوں کر سمجھیں, کیسے جانیں, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے, طریقہ نہیں, اب وہ عذر ختم ہو چکا ہے. اب جو بھی نالائقی ہے وہ ہماری ہے, کام ہم کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا جا چکا ہے. تو میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی حوالے سے کہ جب ہم اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اس بات کے مطلب ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو اس نام سے یاد بھی کرتے ہیں کہ مؤمن, لیکن کیا میرا آپ کو مؤمن کہہ دینا یا آپ کا مجھے مؤمن کہہ دینا ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے؟ تو مرا حاجی بیگو من تو را حاجی بیگویم, اس طریقے سے دونوں حاجی ہو جاتے ہیں. اس کی سند سرٹیفیکیشن کہاں سے آئے گی؟ جس پر ایمان لایا جاتا ہے, جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں وہ سرٹیفائی کرے گا تو مومن ہوں گے, ورنہ میں اور آپ ایک دوسرے کو جتنے ہار پہناتے رہیں ایمان کے نام پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ فقط دو آیتیں ایمان کے حوالے سے, اور کیونکہ جو 5-6 مجالس اس سے پہلے میں نے پڑھی تھیں تو اس میں کرامت کو عنوان بنایا تھا, تو اس یعنی ایمان کے حوالے سے ان آیتوں میں ایک جو خاص بات ہے کہ اس کے اینڈ کریم پر ہو رہا ہے, ان آیتوں کا اینڈ جو ہے وہ کرامت پر ہو رہا ہے. سورہ انفال کی بگننگ ہے, بالکل ابتدا ہے. سورہ انفال ایک بہت عجیب سورت ہے اپنے متن اور عنوان کے اعتبار سے, اور زندگی کے دروس کے حوالے سے, معارف کے حوالے سے بہت قیمتی مطالب اس میں موجود ہیں. اور اس کی ابتدا بھی مومن کی تعریف سے ہوتی ہے, اس کی انتہا بھی مومن کی تعریف سے ہوتی ہے. یہ عجیب صورت ہے, ایسی صورت قرآن میں نہیں ہے, اور کہ جس کی بگننگ میں بھی خدا نے مومن ہونے کو ڈیفائن کیا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اینڈ میں بھی خدا نے مومن ہونے کو ڈیفائن کیا ہے. فرق کیا ہے کہ ابتدا میں مومن کا ذاتی کردار بیان کیا گیا ہے, آخر میں مومن کا اجتماعی کردار بیان کیا گیا ہے. کیونکہ مومن وہ نہیں ہوتا جو فقط اور فقط اپنی ذات میں مومن ہو. مومن ہونے کے لیے جو لازمی ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان مومن کی برکات دیگر انسانوں تک پہنچتی ہیں. یعنی بالکل ایسی اس کی مثال ہے کہ ایک مومن کی مثال ایک لائٹ کیسی ہوتی ہے, بلب کیسی ہوتی ہے, ایک شمع کیسی ہوتی ہے, کہ ایک انسان جو اپنے اندر ایمان رکھتا ہے اس کی روشنی لازماً دوسروں تک پہنچتی ہے. اس کی روشنی سے, اس کے نور سے بلا ریب معاشرہ روشن ہوتا ہے. تو یہ اس سورت کا خاص اسلوب ہے. آیت کا میں جلدی سے ترجمہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ, کیونکہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں پر زیادہ زور ڈالے بغیر ایک اہم نتیجہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں دیں. لیکن اس بات کو یاد رکھنا, بنیاد کو یاد رکھنا, بنیاد کا تذکر بہت ضروری ہے. انما المؤمنون الذین, بے شک مؤمن کون ہے؟ اب یہ ڈیفینیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا کی طرف سے آ رہی ہے. اور جو اس تعریف پر پورا اترے گا اس کے لیے لفظ مؤمن کا حق بنتا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کو مؤمن قرار دینا. انما المؤمنون الذین, مؤمن کون ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مؤمن ہونے کی سب سے پہلی علامت باہر نہیں ہے, اندر ہے. مؤمن ہونے کی سب سے پہلی علامت انسان کے وجود کے اندر ہے. جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے, جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جائے, ان کے دل ہیبت سے لرز اٹھتے ہیں. جب ان پر, یعنی کہ جیسے آئمہ علیہ السلام کی نمازیں, آئمہ علیہ السلام کی مناجات اس کی بہترین مثالیں, ایگزامپلز ہیں, کہ جب ان پر کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جانا, جسم پہ لرزہ کا طاری ہو جانا, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, پہلی چیز کہاں دیکھنا ہے اپنے مومن, اس لیے نہیں کہ دوسرے سے جا کے پوچھوں کہ میں مومن ہوں یا نہیں, سب سے پہلی علامت میرے اندر ہے. جب ذکر الہی ہوتا ہے تو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے, میرے قلب کی کیا حالت ہوتی ہے خدا کے ذکر کے حوالے سے. وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتنا, اور جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا. یہ قرآن کریم کا ایک بہت بہت ہی عجیب اسٹائل ہے, بہت عجیب اسلوب ہے. کیا کہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم, آپ حضرات میں سے کئی کو یاد ہوگا, لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے, شکر گزار ہوگے تو ہم کیا کریں گے, تمہیں اور دیں گے. بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ابھی اتنے کی جاب ہے یا اتنے کا بزنس چل رہا ہے, اگر میں شکر گزار بنتا رہوں گا اور شکر کرتا رہوں گا, اور شکر بھی کون سا, زبان سے, فقط زبان سے, ھذا من فضل ربی اور الحمدللہ پڑھتا اور کہتا رہوں گا, تو کیا ہوگا کہ یہ بزنس ڈبل ہو جائے گا, ٹرپل ہو جائے گا. آیت یہ بات ہی نہیں کر رہی ہے. آیت کہہ رہی ہے لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم یقیناً تم کو زیادہ کر دیں گے، نہ کہ تمہارے مال کو زیادہ کر دیں گے. اور یہ اسلوب قرآن کا ہر جگہ ہے، ہر جگہ یہی ہے کہ اگر تم ہمارے رستے میں بڑھو گے تو ہم تم کو بڑھا دیں گے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ انسان کے لیے قابل قدر جو چیز آپ یہاں سے لے کے اگلے جہان میں جائیں گے، وہ اپنی ذات اور اپنی جان ہے یا اپنا مال اور اپنا سرمایہ ہے؟ کس چیز کو لے کے جائیں گے آپ آگے؟ اپنے مال کو. تو جو جس میں اضافے کا آپ کو فائدہ ہے، وہ مال میں اضافے کا فائدہ ہے یا اپنی جان کی، اپنے نفس کی کوالٹی میں اضافے کا فائدہ ہے؟ کس چیز میں انکریمنٹ کا، انہانسمنٹ کا، ایولیوشن کا، ایلیویشن کا، کس چیز میں آپ کو فائدہ ہے؟ جو فائدہ آپ کو اپنی جان میں نصیب ہو. تو ہر جگہ قرآن نے یہی بات کی ہے. یہ نہیں کہ تمہارا یہ سرمایہ بڑھا دیں گے، تمہارا مال بڑھا دیں گے، تمہارا اسٹیٹس بڑھا دیں گے، نہیں، تم کو بڑھا دیں گے. اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تم میں زیادتی کر دیں گے، تمہارے نفس کی کوالٹی ایلیویٹ ہو جائے گی، تم آخرت میں ایک عالی انسان کی حیثیت سے داخل ہو گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، بالکل وہی وزن ہے کہ جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کو ایمان میں زیادہ کر دیتی ہے، نہ کہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے. اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ایمان میں زیادہ کر دینا اور ان کے ایمان کو زیادہ کر دینا دو بہت الگ باتیں. انسان بلند ہو جائے ایمان کے حوالے سے، نہ کہ ایمان کوئی مال اور سرمائے کی طرح ہے کہ آپ کے ہم اس میں زیادہ ڈال دیں. کوالٹی بہتر ہو جائے ایمان کے حوالے سے، یہ دوسری علامت. آیات الہیہ کی تلاوت سے انسان بلند ہو بحیثیت ایمان. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ دو کوالٹیز کہاں پر ہیں؟ یہ انسان کے ذات میں اندر ہے. سب سے پہلی ایمان کی علامت ٹو لک ان آور اون سیلوز، کہ یہ دو معاملات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، اب خارج کی بات آئی، اب ایکسٹرنل کی بات آئی، اب آپ کے اعمال کی بات آئی. ایکسٹرنل جو آپ کے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یقیمون الصلاۃ معنی کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرتے ہیں. اصطلاحی معنی نماز قائم کرتے ہیں. ہمارے فہم کے مطابق معنی نماز پڑھتے ہیں. یہ اس آیت کے معنی کے ساتھ بہت زیادتی ہے. یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے ان کے اور خدا کے درمیان تعلق قائم ہو. اب میرے لیے تفصیل، اس کی تفصیل بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، ظاہر ہے کہ میں تفصیل یہاں بیان کرنے بیٹھ گیا تو پھر ان دو فقروں سے آگے نہیں جا پاؤں گا. الذین یقیمون الصلاۃ یعنی ان کی جب عملی زندگی شروع ہوتی ہے اس قلب کے ساتھ جو خدا کی بارگاہ میں خاش ہے، تو ان کا ہر عمل وہ ہوتا ہے کہ صلاۃ یعنی خدا کے ساتھ تعلق اور وصال اور ملاپ قائم ہو اور ترقی کرے. میں آپ کے سامنے کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ آپ میری تعریف کریں، اس لیے کہ آپ واہ واہ کریں. اگر میں یہاں پر اس نیت سے خدا کی مدد کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ فقط اور فقط خدا کو راضی کروں اور خدا مجھے وسیلہ بنا لے کسی بندے کو ہدایت دینے کا، یہ ہے یقیمون الصلاۃ. ہر عمل ہر عمل آپ اپنی اولاد کی پرورش اس نیت سے کریں، آپ اپنے رزق و روزی کی محنت اس نیت سے کریں، یقیمون الصلاۃ، کہ ہر عمل اس نیت سے انجام دیا جائے کہ تعلق با خدا قائم ہو جائے، تعلق بحق قائم ہو جائے. یہ ان کی عملی زندگی کی بنیاد ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو بھی مؤمن حقیقی ہے وہ کسی تنہا یا آئسولیٹڈ پرسنالٹی کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی زندگی اور اس کا وجود پربرکت ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے. جو بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، کسی کو رزق مال دیا ہے، کس کو رزق طلاقت زبان دیا ہے، کسی کو رزق بلاغت دیا ہے، کسی کو رزق علم دیا ہے، خدا کی طرف سے رزق کی تقسیم مختلف ہے مختلف عنوانات سے. جس کو جو رزق دیا ہے، یعنی جس مؤمن کے پاس جو رزق ہے، اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اس میں شریک کرتے ہیں، اس برکت میں دوسرے انسانوں کو شامل کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے. اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک وہ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. دو باتیں انٹرنل، دو باتیں ایکسٹرنل، ٹھیک ہے، جس میں پوری پوری زندگی کو، مؤمنانہ زندگی کو سمیٹ دیا کہ جب ذکر الہی ہو تو دل خدا کی بارگاہ میں ہیبت کے ساتھ خشوع جھک جائیں، جب آیات الہیہ کی تلاوت ہو تو انسان ایلیویٹ ہو جائے اپنے ایمان میں. یہ ان کی اندرونی حالت و کیفیت ہے. اور بیرونی حالت کیا ہے؟ کہ جو کام کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ تعلق بخدا قائم ہو اور اسٹرینتھن ہو، اور اپنی زندگی میں جب بھی حرکت کرتے ہیں تو اس انداز سے حرکت کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے پربرکت اور نورانی ہو. اگر اس معیار پہ جو پورا اترتا ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ وہ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. اور اگر اس کے علاوہ ہے، یہ نہیں ہے تمہارا عمل، یہ تمہارا کردار نہیں ہے، تو فقط دعویٰ ہے. پھر تم اپنے آپ کو جو وہی منتورا حاجی بگو والی کہانی ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے. اور اس آیت کو، ان آیتوں کو جب ختم کیا کہ لہم درجات عند ربہم، یہ وہ مؤمنین ہیں کہ جن کے لیے درجات ہیں ان کے رب کی بارگاہ میں، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. کہ یہ اس کرامت والی بات سے بھی، کرامت والے عنوان سے بھی یہ چیز جوڑتی ہے کہ رزق کریم، اور رزق کریم کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے، رزق کریم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. یہ وہ رزق نہیں ہے کہ جس میں کوئی خرابی پائی جائے کہ وہ خرابی اس کو ختم کر دے، یہ رزق وہ ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا ہے. میں آپ کی خدمت میں، اللہ کرے کہ ہماری زبان میں خدا اتنی طاقت دے کہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچے اور پہنچ چکی ہو، اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ تک آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے حوالے سے ہمیں جو خطرہ ہے، کیونکہ اب ہم اس بات کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ایمان کے عنوان سے یا ایمان کے حوالے سے ہمارا کیا مقام ہے، ہمارے لیے کیا پرابلمز ہیں، اگر ہم ان درجات تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس میں کیا مسائل ہیں، تاکہ ان مسائل کو دور کیا جا سکے، ان پرابلمز کو سولو کیا جا سکے. تو میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خطرہ بے ایمانی سے نہیں ہے، الحمدللہ. یعنی یہ خطرہ ہمیں نہیں ہے کہ ہم کبھی خدا کا یا پیغمبر کا یا کتاب کا یا قیامت کا انکار کر دیں، بے ایمانی سے خطرہ نہیں ہے ہمیں. ہمیں خطرہ کس سے؟ سوڈو فیتھ سے. یہ لفظ جانتے ہیں؟ مطلب پتہ ہے اس کا؟ क्योंकि आप हजरात अक्सर मुझे अंग्रेजी के हवाले से कि हम अंग्रेजी वाले लोग हैं, उर्दू समझ में नहीं आती। ये सूडो, ये लफ्ज मैंने इंग्लिश का ही बोला है, सूडो PSEUDO, सूडो फेक। इसका क्या मतलब होता है? फेक, प्रिटेंडेड, शैम, यानी एक चीज होती है मगर नहीं होती, उसको कहते हैं सूडो। हमें मसला इस जगह से और इस बात से है कि हम कहते हैं ईमान है मगर नहीं है, और इस हवाले से मैं आपको एक आयत याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर है कि तमाम मौजूआत पूरे अशरे पर मोहित हो सकते हैं। एक आयत बस याद दिलाना चाहता हूं, और ये आयत, यही तकरीबन यही मतन और यही कलमात दो मकामात पर हैं कुरान करीम में। एक जगह सूरह यूसुफ आयत नंबर 40 में भी यही है, और फिर सूरह वन नजम में भी यही जुमले हैं। मा तअबुदून मिन दूनही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कैद खाने में जो लोग उनके पास आए थे जाहिरन उनसे, मा तअबुदून मिन दूनही, तुम बंदगी नहीं करते उसके अलावा, यानी माबूद हकीकी के अलावा, इल्ला अस्माअन समयतुमूहा, मगर ये कि वो नाम हैं जिन्हें तुमने गढ़ लिया है। ये है सूडो फेथ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरे इस जुमले को हल्का नहीं लीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा, इस पे जाके बहुत ज्यादा गौर फरमाइएगा कि जिसकी तुम परस्तिश कर रहे हो वो नाम है, वो नाम जो तुमने खुद बना लिए हैं। अस्मा, अस्मा से मुराद नाम, ये जो कंसेप्ट पूरा जो तुमने खलाई महल तामीर कर लिया है, इसके बेस में कुछ भी नहीं है, ये फकत और फकत नाम है, फकत और फकत तुम्हारे गढ़े हुए कंसेप्ट्स हैं। अंतुम व आबाउकुम, उसकी निशानी क्या है कि ये सारे काम तुमने किए और तुम्हारे पहले बाप दादा भी यही कर रहे थे। इन्हें कुरान करीम ने जितनी तारीख सुनाई है हमें, तो उस तारीख में अंबिया के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि जब किसी भी नबी ने आके कहा कि अल्लाह ताबुदू ताबुदुल्लाह, कि अल्लाह की बंदगी करो, ला इलाहा गैरहू, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, वो कहते हैं हम तो अपने बाप दादा को ये सब करते देख के आए, हम आपके कहने की वजह से क्यों छोड़ दें अपना आबाई मजहब। यानी मेन आर्ग्यूमेंट ही यही था। तो ये तमाम की तमाम चीजें अस्मा हैं, सिर्फ तुम्हारी गढ़ी हुई बातें हैं, और गढ़ी हुई बातें नाम नहीं, मतलब पूरा का पूरा एक ताजमहल बनाया हुआ है लेकिन हवा में। समय तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अन्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये बहुत खास बात है, जिसके लिए अल्लाह ने कोई रोशन दलील नहीं नाजिल की है। तो हमें अपने ईमान को लेके कहां जाना पड़ेगा? अल्लाह की नाजिल करदा रोशन दलील पर। अगर हम अपने ईमान को इस बुनियाद पर इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और हमारे पास वाफिर मकदार में दलाइल मौजूद हैं, तो ये ईमान हक है, वरना क्या है? इन हिया इल्ला अस्माअन समयतुमूहा, ये फकत और फकत तुम्हारी गढ़ी हुई चीजें। और सूरह नजम में एक बात और भी आती, यत्तबिउना इल्ला वन, इन्हीं जुमलों के बाद आता है ये, और पीछे चलते ही नहीं है मगर सिर्फ अपने गुमान के। वमा तहवल अनफुस, और जो इनके नफूस इनको हवाओ हवस में डाल लें, जो इनके दिलों में ख्याल आ जाए, जो जिस तरफ इनका गुमान चला जाए, ये उसके पीछे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? ये है सूडो फेथ। यानी पूरी एक इमारत बनी हुई है, जैसे होलोग्राम्स कभी आपने देखे होंगे ना, ہولوگرامز ہوتے ہیں آج کل, ورچوئل ریالٹی کی بات آ رہی ہے, اور یہ تمام کی تمام چیزیں کہ آپ فضا میں پورا سب کچھ بنا دیں, محل بنا کے کھڑا کر دیں فضا میں, لیکن آپ جا کے اس کو پکڑنا چاہیں, آپ کہیں بہت خوبصورت محل لگ رہا ہے مجھے, میں اس میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں, وہاں کچھ ہے ہی نہیں اس میں آپ رہائش اختیار کریں گے. یہ ایمان, اس قسم کا ایمان ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها, کہ ایمان وہ ہے جو خدا کی نازل کردہ روشن اور واضح دلیل پر بنیاد ہو جس کی, نہ کہ ان تمام امور پر جو ہم نے بنا لیے ہیں اپنی مرضی سے, اور جس کی کوئی دلیل اور جس کی کوئی بنیاد وحی الہی سے یا کلام معصوم کی طرف نہیں جا پا رہی. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں تنہا حساب دینا ہے نا, میں تو نہیں آؤں گا یا آپ تو نہیں آئیں گے مجھے سپورٹ کرنے, آ بھی نہیں سکتا کوئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا اس جملے کا, کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے. یہ کام باجماعت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں فلاں صاحب نے یہ کام کر لیا تو ٹھیک میں خوش. یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے, تاکہ جب ہم اپنی قبر میں اپنا حساب دینے لگیں تو سب سے پہلا حساب ایمان کا ہی ہوگا. اپنے ایمان کو خدا کی بارگاہ میں سچ ثابت کرنے کے قابل ہوں, یہ قرآن کریم کا اہم ترین میسج. اب آگے چلتے ہوئے, اب اس سے زیادہ مجھے آپ حضرات کے اذہان پر دباؤ نہیں ڈالنا, اب میں آپ کو تھوڑی ایک آسان چیز کی طرف لیے چلتا ہوں. وہ آسان چیز کیا ہے؟ تاریخ, ہسٹری. لیکن ہسٹری کو بیان کرنے کے بھی کچھ سلیقے اور طریقے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے تاریخ کو اس انداز سے سنایا جاتا ہے, یعنی تاریخ کیا ہے, قرآن کریم نے بھی ظاہراً تاریخ بیان کی ہے, تاریخ سنائی جاتی ہے حقیقتاً عبرت حاصل کرنے کے لیے. یعنی وہ غلطیاں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کی اور نقصان اٹھایا, ہم اس کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور ان غلطیوں کو نہ دہرائیں, یا وہ اچھائیاں جو دوسرے لوگوں نے کی اور فائدہ اٹھایا, ہم بھی اس راہ پر چلیں اور اپنی زندگی کو دقتوں میں ڈالے بغیر ایک اچھائی کو حاصل کر لیں. تاریخ کا مقصد اس لیے ہوتا ہے, تاریخ بیان کرنے کا مقصد اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو موک کریں, کسی کو برا ثابت کرنے کی کوشش کریں, کسی کو نیچا کریں, کوئی خدا نخواستہ تفرقہ ایجاد کریں, تاریخ کا مقصد اس لیے نہیں ہوتا, اور میں اس نیت سے بیان کر بھی نہیں رہا تاریخ. بنیادی طور پر جو تاریخ سنانا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمیں اپنی ہدایت کا کچھ سامان ملے انشاءاللہ. کون سی تاریخ جو ہمارے یہاں تقریباً بیان نہیں کی جاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی تاریخ.
اللہم صلی اللہ
یعنی آپ حضرات میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بارے میں کمفرٹیبل ہیں کہ 61 ہجری کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا؟ پتا ہے؟ نہیں پتا تفصیل, یعنی چھوٹے چھوٹے چیدہ چیدہ باتیں ہیں لیکن تفصیل نہیں پتا. اور یہ تاریخ میں آپ کو کیوں سنانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور اللہ کے نمائندے کو چھوڑ دینا زندگی کی چوائس نہیں ہے. اس ہسٹری کو اس ہیڈنگ کے اندر یاد رکھیے گا, کتاب خدا کو اور نمائندہ خدا کو ترک کر دینا, اپنی زندگیوں میں سے باہر نکال دینا چوائس آف لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں آپ کہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں یا نہیں بنوں, آپ کی چوائس ہے, آپ یہ رستہ اختیار کریں وہ رستہ اختیار کریں, کوئی مسئلہ تھوڑی کھڑا ہو رہا ہے زندگی میں. لیکن پیغام الہی اور نمائندہ خدا، پیغام الہی کو قبول کرنا بحیثیت برنامہ یعنی پروگرام آف لائف، اور نمائندہ خدا کو قبول کرنا بحیثیت رہبر اور لیڈر اور رہنما ان کی اتباع کے لیے، یہ چوائس نہیں ہے. اور جو لوگ اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں اس عنوان سے یہ تھوڑی سی تاریخ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو 10-15 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ طول نہیں کھینچے گی. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد اللہ. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 10 محرم 61 ہجری. اس شہادت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی اس سے پہلے کے واقعات کیا ہیں؟ کہ 40 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان نے باقاعدہ اسکیمنگ اور پلاننگ کے تحت حکومت پر قبضہ کیا. امام علی علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد ان کا قبضہ، اور اس میں جو سب سے بڑا رول پلے کیا معاویہ کے حکومت پر قبضہ کرنے نے، وہ امام حسن کے اپنے ساتھیوں کی بدترین بے وفائی تھی اور بد عہدی تھی. کیونکہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ بات آگے بھی چل کے آئے گی، کہ اگر کوئی قوم نقصان اٹھاتی ہے یا ظلم کا شکار ہوتی ہے، دوسروں کا رول بعد میں ہوتا ہے، اپنا رول پہلے ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یعنی کوئی بھی قوم ظلم کا شکار فقط دوسروں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. جو مصیبت آتی ہے اس کی اصل جڑ، وجہ، بنیاد ہم خود ہوتے ہیں. بعد میں خدا ظالمین کو مسلط کر دیتا ہے. یہ ہوا، 20 سال کا عرصہ گزرا، اس نے تمام ملت اسلامی کی رائے کے برخلاف یزید کو مسلط کر دیا امت اسلامی پر. یزید کی خلافت کے اگینسٹ اٹھنے والی 3 آوازیں تھیں، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، کہ ظاہراً جن 3 آدمیوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا تھا. اور ان حضرات کا بہر واقعہ کچھ اور ہے، وہ آخر میں تھوڑا سا ریفرنس آ جائے گا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعات آپ نے سارے سنے. 28 رجب یا 3 شعبان کو آپ مدینہ سے نکلے اپنے عیال کے ساتھ، مکے تشریف لے گئے، حج سے 2 دن پہلے مکے سے بھی آپ باہر آ گئے، عراق کی طرف تشریف لے گئے، وہاں 2 محرم کو آپ کو محاصرہ کر لیا گیا، سراؤنڈ کر لیا گیا، اور 10 محرم کو شہادت واقع ہو گئی. اور 10 محرم کے بعد کے پھر وہ سارے واقعات کہ اہل حرم کے ساتھ کیا ہوا اور وہ تمام چیزیں کیا ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، ہم ان تمام چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. اس کے بعد کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے مدینے والوں کو متوجہ کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ مدینے میں کون لوگ تھے؟ اکابرین صحابہ. مدینے میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے اس وقت. یعنی عالم اسلام کی جو کریم اور ایلیٹ تھی وہ مدینے میں تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کوئی بھی نہیں نکلا. بہت سارے لوگوں نے، من جملہ عبداللہ ابن عباس اور دوسرے لوگوں نے آپ کو مشورے تو دیے لیکن ساتھ نہیں آئے. مکے آپ تشریف لے گئے، 6 مہینے تقریباً، یعنی شعبان سے آپ ذلحج لگا لیں، 4-5 مہینے تک آپ نے مکے میں قیام فرمایا. یقیناً مکے میں آپ خاموش تو نہیں رہے ہوں گے. مکے میں خانہ کعبہ میں اس جگہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کرایا. لیکن 8 ذی الحج کو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ پتھروں سے بنے ہوئے کعبے کے گرد گھومیں اور اللہ کے نمائندے کو ترک کر دیں. یہ مسلمانوں نے اس رستے کو چوز کیا. یہ مکے والوں کا حال تھا. اور کوفے کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کوفے سے قریب ہوئے، اور کوفے کی طرف آپ کب تشریف لے گئے تھے؟ جب 12,000 خطوط کی تعداد مکمل ہو گئی تھی. 12,000 خطوط موصول ہوئے تھے آپ کو اہل کوفہ کی طرف سے کہ ہم آپ کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہیں, آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا, حکومت ظالم کا خاتمہ کریں گے. وہ حال آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا کوفے کے حوالے سے. اب اس کے بعد کیا ہوا, کیا ہونا شروع ہوا؟ یعنی یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اہل عراق, مکہ اور مدینہ. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال کے بعد, تقریباً 2 سال کے بعد مدینہ میں ایک ہلچل پیدا ہونا شروع ہوئی کہ مدینہ والوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور نواس رسول کے اس طریقے سے قتل کرنا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا برا ہے اور وہ ہے. اور اس وقت یزید حکمراں تھا اور اس نے پہلے ان کی طرف سے اپنے وفود بھیجے, انہوں نے قبول نہیں کیا. مسلم ابن عقبا کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا گیا مدینہ 12,000 افراد پر, 10 سے 12,000 افراد پر مشتمل, اور ان کو کہا گیا کہ تم بیعت کر لو, یعنی اپنی اس سے بغاوت سے باز آ جاؤ. مدینہ والوں نے قبول نہیں کیا, 3 دن کی مہلت دی گئی. 3 دن کی مہلت کے بعد مدینہ مباح اور حلال ہو گیا یزیدی فوج کے لیے, جسے کہتے ہیں واقعہ حرا, کہ مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا اور 3 دن کے لیے مدینہ میں جو تھا وہ حلال ہو گیا. میں اس سے آگے کیا کہوں. اور بڑے بڑے افراد قتل ہو گئے, جس میں عبد الرحمن ابن عوف, عبداللہ ابن حنزلہ جن کے صحابی غسل, وہ سب شہید ہو گئے, قتل ہو گئے مدینہ. اس کے بعد یہی لشکر بڑھا مکے کی طرف. مسلم ابن عقبا کا انتقال ہو گیا, اس کی جگہ آیا حسین ابن نمیر ملعون قاتل جناب علی اکبر, وہ اس لشکر کا چیف تھا جس نے مکے پر منجنیق سے پتھر برسائے. 63 ہجری کی, 64 ہجری کی ربیع الاول میں یزید واصل جہنم ہو گیا. یعنی میں آپ کو اس پوری چیز کو دیکھتے جائیں کہ حجت خدا کو ترک کرنے کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس حکومت کے لیے معاویہ نے اتنا سب کچھ جتن کیے تھے, اس کے لیے کتنی دیر تک وہ یزید کو حاکم رکھ سکا, کتنے دنوں تک. 61 ہجری 10 محرم میں شہادت امام حسین علیہ السلام ہے, 64 ہجری کی ربیع الاول میں یزید ختم ہو گیا. کیا عبرت انگیز مقام ہے یہ. یعنی کہ وہ لوگ جو مال و متا, شہرت, دولت, اس کے لیے ہر حلال و حرام کو, حلام کو حرار و حلال کو حرام کر دیتے ہیں, عبرت کا مقام ہے. اس کے لیے تو نے اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے فروخت کی تھی, اپنی آخرت کو فروخت کر دیا تھا, اس کا کام ختم ہوا. 66 ہجری میں مختار کا قیام ہے. قیام مختار کے نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے بڑے بڑے, اب عبید اللہ ابن زیاد, عمر ابن سعد, شمر ابن ذوالجوشن, خولی, سب کے سب اس قیام مختار کے نتیجے میں سب واصل جہنم ہو گئے. اور مولا بدترین طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. اس کے لیے تم نے امام حسین سے بے وفائی کی تھی, کیا بچانا چاہ رہے تھے تم؟ اور یہ ان میں سے اکثر کوفی تھے. یہ عمر سعد جو رے کی حکومت کے لیے اس نے یہ سب کام, عمر سعد کون تھا؟ انہیں مجھے افسوس کے ساتھ یہ جملے کہنے پڑتے ہیں, افسوس کے ساتھ, عمر سعد جناب سعد ابن ابی وقاص, مشہور صحابی پیغمبر کا بیٹا تھا. یہ کوئی جاہل شخص نہیں تھا کہ جس کو کسی صحرا کے بدوؤں میں سے پکڑ کے لے آئے ہوں کہ حسین کو قتل کر دو. ان لوگوں نے اپنی آخرت کا کس کے بدلے میں سودا کیا تھا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جو لوگ آئے تھے، کس کس طریقے سے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ کر کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ؟ ان میں سے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا نہ ہو کہ حسین کون ہے، جن کو پتا نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا یہ عمر ابن سعد، جس نے فقط ایک رہ کی حکومت کے چکر میں یہ اس چیز پر آیا تھا، وہ اور کچھ نہیں ملا. جس کو امام حسین علیہ السلام نے، جب خوبصورت ترین جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحذر، کہ جو معصیت خدا کے رستے سے اپنی امید کو پانا چاہتا ہے، فہو افوت لما یرجو، جس کی امید رکھتا تھا وہ فوت ہو جائے گا، واسرع لما یحذر، جس سے ڈرتا تھا انتہائی تیزی سے اسی کی طرف جائے گا. یہ بالکل 100% عمر سعد پر پورا اترا ہے امام حسین علیہ السلام کا جملہ. یہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے 5 سال کے عرصے میں. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کو قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنی حکومت بنانا چاہ رہے تھے. ان کی کچھ عرصے کے لیے عراق میں حکومت ایک طریقے سے قائم بھی ہو گئی. صلوات پڑھیے گا محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
معاویہ نے جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اتنے جتن کیے تھے، یزید کے بعد اس حکومت کا کام ختم. کون قابض ہو گیا؟ اولاد مروان، اولاد مروان، عبد الملک ابن مروان ظاہراً حاکم بن گیا. عبداللہ ابن زبیر کا تسلط ہوا عراق میں، وہاں انہوں نے 4-5 سال تک اپنا وہ رہے. اس نے مروان نے فوج بھیجی، مقابلہ ہوا، شکست ہوئی، عبداللہ ابن زبیر نے بھاگ کر کعبے میں پناہ لی. ان کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا جو عبد الملک ابن مروان کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ تھا حجاج ابن یوسف ثقفی، اور یہ اہل عراق پر امام علی علیہ السلام کی بد دعا تھی کہ خدا تم پر ایک مرد کو مسلط کرے گا بنی ثقیف سے. نہج البلاغہ میں یہ جملے ہیں. حجاج ابن یوسف نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس پر منجنیق سے اتنے پتھر برسائے کہ حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے، باقی کعبے کی عمارت تو چھوڑ دیں. اور ان کو اسی جگہ پر قتل کیا گیا. اور عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ ان کی بھی میں آپ کو تاریخ بتا دوں، یعنی نسب بتا دوں. ان کی والدہ تھی اسماء بنت ابی بکر، اور ان کے والد تھے زبیر بن العوام. کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، نہیں، مسلمانوں کے ٹاپ لیول کے افراد میں سے. عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا، ان کی لاش کو سولی دی گئی، اور عوام کی عبرت کے لیے 3 دنوں تک لٹکا کے رکھا گیا. 3 دن بعد ان کی لاش دفن ہوئی ہے. اہل کوفہ، مدینہ آپ نے سن لیا، مکہ سن لیا، اہل کوفہ ان پر مسلط ہوا حجاج ابن یوسف. 73 یہ واقعہ ہے 73 ہجری کا. فرام 73 ہجرا ٹو ہز ڈیتھ 95 ہجرا، حجاج ابن یوسف بدترین عذاب کی شکل میں عراق پر مسلط تھا اور اہل کوفہ پر. اور آپ اگر چاہیں تو اس کے مظالم کی داستان پڑھ لیجئے تاریخ میں کہ کیا سلوک کیا ہے اس نے. اور 95 ہجری میں یہ واصل جہنم ہوا ہے یہ حجاج. اور ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو پورا عرصہ ہے 35 سال کا، 95 ہجری میں ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے. یہ پورا وہی 35 سال کا عرصہ ہے، یعنی بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام 35 سالہ حیات امام سجاد علیہ السلام. آپ اس کو ملاحظہ کریں کیا حال ہوا ہے، اس مدینہ کا کیا حال ہوا، اس مکے کا کیا حال ہوا، اس کوفے کا کیا حال ہوا، اس مسجد نبوی کا کیا حال ہوا، اس مسجد الحرام کا کیا حال ہوا. مسجد نبوی استبل بن گئی، مسجد الحرام ٹوٹ کے برابر ہو گئی. یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی ہے؟ دیٹ از ناٹ اے چوائس، یہ چوائس نہیں ہے کہ تم اپنے کو مسلمان کہو اور اس کے بعد قرآن چھوڑ دو اور حجت خدا چھوڑ دو اور اپنی منمانی زندگی گزارو دین کے نام پر، پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے. اس بات کا بھی دہرایا جانا بہت ضروری ہے کہ اس واقعے کو فقط اور فقط کربلا پہ روک نہ دیں، آگے تک بھی دیکھیں کہ پھر حشر کیا ہوا ان سب کا، اور اس بارے میں خدا نے کسی کی رعایت نہیں کی. جب مسجد نبوی کی رعایت نہیں ہوئی، مسجد الحرام کی رعایت نہیں ہوئی، کسی کی. میں نے اسی لیے آپ کو ان حضرات کے نسب بتا دیے، میں نے ان کے نسب بھی بتا دیا آپ کو. یہ بہت قابل غور بات ہے. تو عزیزان گرامی، یعنی کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دین کسی کھیل کا نام نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہمیں اس پر نہیں اس کا مصداق بننا چاہیے کہ دین لوگوں کے منہ کا مزہ ہے، لعاب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین لوگوں کے لیے لعاب دہن ہے، یعنی اپنے منہ میں ایک ٹافی ڈال کے اس کو آپ گھماتے رہیے ٹافی، یہ ہے لوگوں کے لیے دین. اس سے بیٹھ کے بات کر لی، اس سے بحث کر لی، اس کو برا کہہ دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، یہ دین نہیں ہے. یعنی حقیقت دین بہت بالا تر ہے، لیکن کم از کم اتنا ہمیں سمجھنا ہے کہ دین یعنی کتاب الہی کی بنیاد پر زندگیاں استوار ہوں اور زندگی کی راہ و روش طے ہو حجت خدا کی اتباع میں. اور بس آخری جملہ، اور میں چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے عرض کروں، کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ اب ہمارے پاس کیا ہے، اب ائمہ تو نہیں ہے ظاہراً، اب تو وہ دور ختم ہو گئے، اب تو ہمیں امام حسین نہیں مل رہے ہیں، امام علی نہیں مل رہے ہیں، اب ہم کس کو فالو کریں؟ تو ہر دور میں خدا نے ایسے بندوں کو، ایسے علماء کو رکھا ہے جو آپ کو دین حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کثرت میں نہیں ہوتے، اکثریت میں نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں. میں آپ کو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو آپ سے کہیں کہ نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو دین حق، دین خدا کی طرف بلاتے ہیں. وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی زمین ان سے خالی نہیں ہے. تو آپ ان کو تلاش کریں اور ان سے دین سیکھیں اور اس دین کی راہ پر اپنے کو لے چلیں اور اپنی زندگیوں کو ترتیب دیں. یہ کھیل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے، اس کی طرف بے توجہی، عدم توجہی بہت بھاری پڑتی ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ تاریخ سنائی کہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور حرم تو بس خدا اب آخرت میں پکڑے گا. آخرت کی بات تو بعد میں آتی ہے، یہاں بھی سارا حساب برابر ہوتا ہے. تو اس بات کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا، اور اس پر اگر تاریخ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں، اور خاص طور سے اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں گے جو حجاج ابن یوسف نے کیا ہے کوفے کے ساتھ، خدا کی پناہ ہے، خدا کی پناہ ہے. مطلب انسان اس کو پڑھ نہیں سکتا جو اس کے مظالم ہیں اور جو سلوک اس نے کیا ہے وہاں پہ. ایک صلوات محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جب اہل حرم کو شام میں لایا گیا اور شام میں لایا گیا کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ دردناک ہے وہ یہ کہ بطور آل پیغمبر نہیں لایا گیا بلکہ بطور قیدی لایا گیا، اور اس طریقے سے قیدی بنا کے لایا گیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر رسول خدا ہمارے بارے میں یہ وصیت کر کے جاتے کہ ان سے برا سلوک کرنا میرے اہل بیت سے، تو اس سے زیادہ برا سلوک کیا جانا ممکن نہیں تھا، اس حالت میں لایا گیا۔ اور دربار اور دربار کے واقعات آپ سن چکے، اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار میں خطبہ دیا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس کے بعد اس ملعون کے لیے کوئی گنجائش رہ نہیں گئی کہ اہل بیت علیہ السلام پر اپنے ظلم و ستم کو زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے حرم کو قید خانے سے رہائی کا حکم جاری کیا، امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ظاہراً اپنے قریب بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، اور ایک جملہ کہتا ہے کہ یا علی ابن الحسین، یہ جو کچھ ہوا میں اس کے بارے میں بہت شرمندہ ہوں، اور اگر کوئی ایسی سبیل نکل سکتی ہے کہ میں قصاص کے طور پر آپ کو کچھ دے سکوں، تو امام سجاد علیہ السلام نے پہلے تو اپنے سر کو جھکایا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے یزید، خون حسین کا قصاص لینے کا حق میرے پاس نہیں ہے، میں اس بات کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ حسین کے خون کا قصاص تجھ سے لے سکوں، جس دن قیامت میں میری دادی فاطمہ زہرا حسین کا خون بھرا کرتا لے کر خدا کی بارگاہ میں فریادی ہوں گی تو اے یزید اپنا قصاص وہاں پہ جا کے دے دینا ان کو، فاطمہ زہرا کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ آپ مدینہ کی طرف جائیں، آپ کی کچھ خواہش ہو کچھ باتیں ہوں تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری دو تین باتیں ہیں جو میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، پہلی خواہش یہ ہے کہ جو ہمارا سامان لوٹا ہوا ہے، جو ہمارا سامان لوٹ لیا گیا ہے، اس سامان کو ہمیں لوٹا دیا جائے، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے تو کسی دیانتدار مرد کو مقرر کر دے کہ ان خواتین کو اس حرم رسول اللہ کو بحفاظت مدینے تک پہنچا دے۔ تو اس نے کہا کہ جتنا سامان، کیونکہ بہت سارا سامان وہ مدینے بھجوا چکا تھا تبرکات میں سے، اس نے کہا جو سامان ہے وہ حاضر ہے آپ کے لیے، اور میں آپ کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں، آپ حرم کو اپنے ساتھ لیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام حرم کے ہمراہ دمشق سے نکلتے ہیں، اور جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فرمائش پر عراق سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف واپس تشریف لاتے ہیں، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دل میں چھپی ہوئی ایک شدید خواہش اور حسرت تھی کہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد ایک دن بھی ہمیں ایسا نہیں مل سکا کہ جب ہم اپنے بھائی کو جی بھر کے یاد کر سکیں۔ کربلا میں ہمارے پیاروں کی قبر بنی نہیں بنی، لاشیں کس حال میں ہیں، تو یہ قافلہ واپسی میں کربلا سے عراق سے ہوتا ہوا جب مدینہ کے نزدیک پہنچا تو اس قافلے کے ساتھ ایک شخص تھا بشیر ابن جزلم، امام سجاد علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا اور کہا کہ اے بشیر کچھ اشعار کہہ لیتے ہو؟ اس نے کہا جی فرزند رسول، میرا باپ بھی شاعر تھا۔ تو کہا کہ اے بشیر کچھ اشعار وضع کرو اور مدینے والوں کو ہماری واپسی کی خبر دو۔ تو بشیر اس قافلے سے پہلے مدینے میں داخل ہوتا ہے، یہ اشعار پڑھتا ہوا کہ اے اہل یثرب، لا مقام لکم، کہ اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، پوچھتے ہیں کیا ہوا، اور بس دو بیویوں کے مختصر سے منظر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی تھی اور ایک بزرگ خاتون تھی، اور بالاتفاق دونوں کا ہی نام فاطمہ تھا، لیکن شاید اس فرق کے ساتھ کہ وہ بچی جس کا نام فاطمہ تھا اس کی نگاہوں میں ایک حسرت تھی، ایک یاس تھی، ایک جدائی کی، جدائی کے بعد دوبارہ ملنے کی امید تھی اور آس تھی، اور وہ جو بزرگ بیوی تھیں شاید ان کی نگاہوں میں کچھ حیرت کے آثار بھی ہوں کہ وہ اس بات پر تحیر بھی کر رہی ہوں فاطمہ کلابیہ کے جو ام البنین کے نام سے مشہور ہیں، کہ یہ بشیر جو خبر دے رہا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے کیسے شہید ہو سکتے ہیں، اہل حرم کو کس طریقے سے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا سکتا ہے کہ جبکہ میرا دلاور عباس اس قافلے کے ساتھ تھا، جب میرے 4 فرزند اس قافلے کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب بھی یہ بی جنت البقیع کی طرف رخ کرتی ہوں گی، قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف، تو یقیناً یہ جملے کہتی ہوں گی کہ اے بی آپ یقیناً میری قربانی سے راضی ہیں، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پروردگار عالمین، ہمیں آپ کو، تمام مؤمنین و مؤمنات کو، دین مبین اسلام کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. خدا ہماری زندگیوں میں سے ہر رکاوٹ اور پریشانی کو جو ہمیں بلند ہونے سے اور خدا کی طرف حرکت کرنے سے روکتی ہے، اس رکاوٹ اور پریشانی کو دور فرمائیں. خداوند علی و عظیم، اس مشکل ترین دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، علی الخصوص ہماری خواتین اور ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے خصوصی انتظام عنایت فرمائیں. رب العالمین، دنیا میں موجود جتنے بھی مسلمین و مؤمنین ہیں جو ظلم و ستم کا، پریشانی کا، اذیت کا، تکالیف کا شکار ہیں، چاہے یمن ہو، فلسطین ہو، بحرین، شام، عراق، نائجیریا، ہمارے پاکستان میں پارہ چنار اور ہزارہ کے مؤمنین، تو جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر دن ہم جب دعا کریں تو اپنی دعاؤں کے ساتھ مؤمنین و مؤمنات کو شامل کریں، اور نماز وتر میں خاص طور سے اس دعا کا حکم ہے، تو تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل کریں، یاد رکھیں، اور پرخلوص دعائیں یقیناً مومنین کے مشکلات کو حل کرنے کا باعث بنیں گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.